هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وعلى آل محمد كما أمرنا بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي من الشيطان الرجيم. من أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء ما
حكيت. وہ ہے جو جس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ مشک کی دولت عطا فرماتے ہیں اس کے نافے میں, اور وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ایک نافع جو ہے
18-20-25 ہزار کا بکتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کو شرافت مشکی عطا فرماتا ہے. اور ایک ہرن وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس ہرن کو جس کے پیٹ میں مشک ہوتا ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سوتا نہیں ہے بلکہ کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے, کھڑے کھڑے, کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے اور یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں سوؤں گا تو شکاری آئے گا, شکاری آ کر مجھے گولی مارے گا اور مجھے ذبح کر کے میرے گوشت کے کباب کھائے گا اور میرے نافے سے مشک نکال کر اس کو الگ بیچے گا. مشک الگ بیچے گا نافے سے اور گوشت کے کباب الگ کھائے گا. تو اس لیے وہ سوتا نہیں ہے وہ ہرن جس کے پیٹ کے اندر, جس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ سوتا نہیں ہے بلکہ کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے. اور دوسرا ہرن تو لہذا کیونکہ اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں سویا تو شکاری آ کر مجھ کو شکار کرے گا اور میرے نافے سے مشک نکال کر بیچے گا اور میرے گوشت کے کباب الگ کھائے گا. سنتے ہیں کہ ہرن کے گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے, کھایا ہے؟ ہمارے دوست نے کہا تھا کہ کریں گے شکار, لیکن آگے ہو جاؤ جگہ بیچ میں دیکھو, آگے بیٹھ جاؤ, بیچ کی جگہ کسی کے لیے نہ چھوڑو تاکہ بیچ میں کوئی آئے نہیں. علی خان آرام سے بیٹھو, ایسے بیٹھو آگے پیچھے کے آرام سے, نہ کسی کی ٹانگ پہ ٹانگ نہ رکھو, لیکن ہے نا اب آرام سے ہر کوئی کھل کے بیٹھے. ماشاءاللہ بہت مسجد ہے, دو تین ہزار آدمی تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اس مسجد میں. تو دوستو وہ ہرن جس کے نافے میں مشک پیدا ہو جاتا ہے وہ ہرن کھڑے کھڑے اونگتا ہے, سوتا نہیں ہے کیونکہ اس کو یہ فکر ہے کہ اگر میں سوؤں گا تو شکاری مجھ کو شکار کر لے گا. ہرن کو غزالہ بھی بولتے ہیں, ہرن کو غزالہ بھی بولتے ہیں اور آہو بھی بولتے ہیں, فارسی میں آہو بولتے ہیں. اور غزالہ آنکھیں مشہور ہیں کیونکہ ہرن کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ قدرتی اس میں سرما لگا ہوا ہوتا ہے, ہرن کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوتا ہے, وہ سرما لگانا نہیں پڑتا, ہاشمی کا سرما اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے یار لوگ محبوب کی آنکھ کو غزالہ آنکھوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی غزالہ آنکھیں ہیں, یعنی سرما لگی ہوئی آنکھیں ہیں نا. تو وہ ہرن یہ ہرن ہے جو کہ جس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہوا. اور ایک دوسرا ہرن ہے, تو وہ جو ہرن جس کے نافے میں مشک نہیں ہے وہ یہ سوچتا ہے, کہتا ہے کہ یہ عجیب ہے, جو گھاس میں کھاتا ہوں وہی گھاس یہ بھی کھاتا ہے, اور لیکن فرق یہ ہے کہ میں مینگ نہیں کرتا ہوں اور ادھر ادھر گھومتا ہوں, لیکن یہ جو ہرن ہے یہ وہی گھاس کھاتا ہے جو گھاس میں کھاتا ہوں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہوا وہ اس پر تعجب کرتا ہے حالانکہ غذا دونوں کی برابر ہے. اسی کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اللہ والے ہیں یا جو اللہ والے ہیں ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کھانا ایک عام آدمی کھاتا ہے وہی اللہ والا بھی کھاتا ہے. اگر کباب ایک عام آدمی کھاتا ہے تو اللہ والا بھی کھاتا ہے, روٹی کھاتا ہے تو اللہ والا بھی روٹی کھاتا ہے, دونوں کے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کھڑا گوشہ یہ بھی کھا لیتا ہے وہ بھی کھا لیتا ہے, اور یہی پانی وہ بھی پیتا ہے وہی پانی وہ بھی پیتا ہے. کراچی کے پائپ لائن کا پانی دونوں ایک ہی جیسا پیتے ہیں, لیکن دونوں کے اندر فرق ہے. اور فرق کیا ہے کہ ایک ہرن کے جو کھاتا ہے تو وہ مینگ نہیں کرتا ہے, ایک ہرن کھاتا ہے تو وہ مینگ نہیں کرتا ہے, لیکن دوسرا ہرن جس کے میدے کے اندر جس کے ناف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشک عطا فرمایا, دونوں کی غذا تو وہی ہے لیکن فرق ہے ایک کی غذا سے مینگنی نکلتی ہے اور دوسرے سے مشک بنتا ہے. اور وہ کھڑے سوتا نہیں ہے, غافل نہیں ہوتا. ایسے ہی ہم میں اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے کہ کھاتے جو عام آدمی ہے وہی اللہ والے وہی کھاتے ہیں, دونوں کی وہی دو آنکھیں ہوتی ہیں, اللہ والوں کے بھی دو کان ہوتے ہیں, ایک ناک ہوتی ہے, چلنا پھرنا وہ اٹھنا بیٹھنا سب برابر ہے, ان کو بھی پیشاب پخانا لگتا ہے اور بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں. طریقہ ایک ہی ہے, کوئی منفرد نہیں ہے, لیکن فرق کیا ہے کہ اس ہرن کی طرح ہے کہ جس کے ناف کے اندر مشک ہے, جس کے ناف کے اندر مشک ہے تو وہ غافل نہیں ہوتا بلکہ چوکنا رہتا ہے, چاروں کونوں پہ نظر رکھتا ہے کہ کہیں سے شکاری آ کر مجھے شکار نہ کر لیں اور میرے نافے مجھ کو ذبح کر کے میرے نافے کے اندر سے مشک نہ چرا لیں. تو ایسے ہی جو اللہ والے ہیں ان کی غذا وہی ہے, فرق صرف یہ ہے کہ وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے. وہ جو غذا کھاتے ہیں اس غذا سے یہ فرق ہوتا ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ ان کو شرافت مشکی عطا فرماتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس ہرن کے ناف کے اندر مشک ہوتا ہے اور اس شخص کے اس اللہ والے کے دل کے اندر خالق مشک ہوتا ہے, اس کے ناف کے اندر مشک ہوتا ہے, اس ہرن کے ناف کے اندر مشک ہوتا ہے اور اس اللہ والے کے دل کے اندر خالق مشک ہوتا ہے, یعنی اللہ ہوتا ہے, وہ اللہ کو اپنے دل میں پاتا ہے. لہذا جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے گھر کے اندر تو تالا کیسا لگاتا ہے, مضبوط نا, پکا مضبوط تالا لگاتا ہے, اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے, کہتا ہے ہمارے پاس ہے ہی کیا جو لے کر جائے گا. لہذا میرے شیخ نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی مشک کی دولت ہوتی ہے, اللہ کی محبت ہوتی ہے, اللہ کی معرفت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نسبت اللہ کی ہوتی ہے اس کے دل میں, وہ شخص اپنی آنکھوں کا تالا مضبوط لگا کر رکھتا ہے, ایسی شکلوں کو نہیں دیکھتا. چور ڈاکوؤں سے ہوشیار رہتا ہے کہ ان سے جو کہ وہ چور ڈاکو جو اس کی آنکھوں کے راستے سے اس کے دل کے اندر کی دولت کو اڑا کر لے جائے. کیونکہ دیکھو یہ جتنے حسین ہیں بظاہر تو ہم ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا, لیکن اس کا اصل اثر کہاں پر ہوتا ہے, دل پر آتا ہے. تو صاحب اس سے کسی کو انکار تو نہیں ہے نا, جن لڑکیوں کو جن لڑکیوں کو یا جن لڑکوں کو جن عورتوں کو دیکھتے ہیں, دیکھتے تو ہم کہاں سے ہیں, آنکھ سے, لیکن ان کا اثر کہاں پر ہوتا ہے, دل پر ہوتا ہے نہیں ہوتا. اسے کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے نا, میں بھی بتا رہا ہوں بھائی, اچانک بھی نظر پڑ جائے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اگر کسی کی نظر اچانک بھی پڑ جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. مان لیجئے بات کہتے ہیں کہ صاحب گناہ تو نہیں ہوگا, چلو پہلی نظر معاف ہے, گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی شخص زہر کھا لے اس کو معلوم نہ ہو کہ زہر ہے تو زہر کھانے کا اس کو گناہ تو نہیں ملے گا, لیکن اثر تو ہوگا نا. کیوں صاحب, اثر سے تو انکار نہیں ہے نا. لہذا اسی طرح سے یہ جو عورتیں ہیں, یہ لڑکیاں ہیں, یہ لڑکے ہیں, اگر اچانک نظر ان پر پڑے گی تو گناہ تو نہ ملے گا, چلو گناہ تو نہیں ملے گا, لیکن جو دل کو نقصان پہنچے گا, جو ایمان کو نقصان پہنچے گا, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا. اچانک نظر میں بھی نقصان ہوتا ہے. لہذا جس کے دل میں اللہ کے قرب کی دولت ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کے قرب کی دولت ہوتی ہے وہ اپنی آنکھوں کو تالا مضبوط لگا کر رکھتا ہے, آنکھوں کا تالا مضبوط رکھتا ہے. اور جس کو دیکھو, جو شخص اپنی آنکھوں کو آزاد گھما رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل خالی ہے, خزانہ نہیں ہے اس کے پاس. اس کے دل میں اللہ کی محبت کا خزانہ نہیں ہے, کیونکہ جہاں خزانہ ہوتا ہے بندہ اس کی نگرانی کرتا ہے, اور دولت نہ ہونا, دولت نہ ہو تو بندہ آزاد گھومتا ہے, اس کو فکر ہی نہیں ہوتی. لہذا جن کے دل کو اللہ سے قرب اور تعلق ہے وہ اپنی آنکھوں کا تالا مضبوط رکھتے ہیں, یا جو اپنے دل میں اللہ کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے اپنی آنکھوں کو مضبوط رکھیں, اپنی آنکھوں کا تالا مضبوط رکھیں. دیکھو آنکھیں بچانا بہت آسان ہے اور یہ اختیاری چیز ہے, نظر کی حفاظت اختیاری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ دے دیا, یہ اوپر پردہ ہے پلکے جس کو بولتے ہیں, یہ پردہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. دیکھو اس طرف بیٹھو, آپ اس طرف بیٹھو. آنکھ کے اندر جتنی چیزیں کھولنی ہو یا بند کرنی ہو, جیسے پنکھا چلانا ہو یا بند کرنا ہو بٹن دبانا پڑتا ہے, یا کوئی دروازہ بند کرنا ہو ہاتھوں سے بند کرنا پڑتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو پردہ دیا ہے اس پردے کے اندر خود طاقت پردہ ہے, اس پردے کے اندر خود طاقت پردہ ہے. یعنی اس کے لیے, اس کو بند کرنے کے لیے گھٹنے میں کوئی بٹن نہیں دیا ہوا کہ بٹن دبایا پردہ بند ہو گیا, کیوں صاحب؟ یا کہیں ہاتھوں میں ہو یا کسی اور جگہ ہو یا آنکھ پہ انگلی مار کے بند کرنا پڑتا ہو. حالانکہ یہ پردہ اتنا نازک ہے اگر ایک سوئی مارے تو آر پار ہو جائے, نازک اتنا ہے ایک سوئی مارے اس پردے کو آر پار ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اندر اس کے اندر اللہ نے اس کے اندر طاقت اتنی زبردست رکھی ہے کہ اگر آندھی چل رہی ہو آپ آنکھ بند کر لیجئے کوئی اس کو کھلوا نہیں سکتا, کیوں صاحب؟ ہے نا, کتنی مٹی چل رہی ہو, آندھی چل رہی ہو, صحرا میں جاؤ آنکھ بند کر لو مٹی اندر نہیں جائے گی اور کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا اس کو کہ ہوا آ کے زبردستی کھلوا لے, نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ طاقت دی ہے, طاقت دی ہے, اور خود اس کے اندر, خود اسی کے اندر طاقت ہے کہ جب چاہو آنکھیں بند کر لو اور جب چاہو کھول لو. اور یہ شعر پڑھے, جب آ گئے وہ سامنے, جب آ گئے وہ سامنے, کون؟ حسین, چاہے لڑکیاں ہوں لیکن لڑکیوں کے لیے حسین غیر حسین کا کوئی فائدہ نہیں ہے, عورتوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے حسین یا غیر حسین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ میرے شیخ نے تو ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو شیخ ابو علی سینا بہت بڑے حکیم گزرے نا, شیخ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تیز بخار ہوتا ہے 103 104 تو اس کی سبھی اس کی فکر کرتے ہیں, اس کو بھی خود فکر ہوتی ہے. لہذا تیز بخار سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ نہ بھی جائے گا تو رشتے دار خود اٹھا کر لے جائیں گے, ماں باپ بہن بھائی. سامنے ہی بیٹھو, سامنے آ جاؤ, آگے آگے ہو جاؤ. رشتے دار, ماں باپ, بہن بھائی خود اٹھا کر لے جائیں گے تیز, لیکن جب ہلکا بخار ہوتا ہے نا تو ہلکے بخار کی پرواہ نہیں کرتا. اور شیخ ابو علی سینا لکھتا ہے کہ ہلکا بخار اندر اندر جس کی پرواہ نہیں کرتا, اندر اندر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہتا ہے اور اس کا اثر ہڈیوں میں پہنچ جاتا ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کو تپیدق ہو جاتی ہے, ٹی بی ہو جاتی ہے, ٹیوبرکولوسس, ٹی بی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ شخص مر جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ شیخ ابو علی سینا لکھتا ہے, شیخ ابو علی سینا لکھتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو ہلکے بخار کی زیادہ فکر کرو, کیونکہ ہلکے بخار سے کہتے ہیں چلو یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں, چھوڑ دیکھا جائے گا. عموماً یہی چیز ہے نا, ہلکی چیز, ہاں یار چھوڑو یہ تو ہو جائے گا, اور اسی سے غفلت ہوتی ہے, اور اسی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ سب بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے, اور جب لاپرواہ ہو جاتا ہے, بے فکر ہو جاتا ہے, پھر وہی چیز اس کے لیے جان لیوا اور ایمان لیوا بن جاتی ہے. اسی طرح میرے مرشد نے اس قاعدے سے فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں کا حسن زیادہ ہوگا, جن لڑکیوں کا حسن زیادہ ہوگا یا جن لڑکوں کا حسن زیادہ ہوگا, سب لوگ خود ہی انہیں سے احتیاط کریں گے, اس سے احتیاط تو خود ہی کریں گے. فرماتے جن کا حسن کم ہو ان سے زیادہ احتیاط کرو, کیونکہ ان کی طرف التفات نہیں ہوتا, ارادہ نہیں ہوتا, کہتے کہ صاحب اس کو ہم نے کیا کرنا, اس کا تو ایسا حسن زیادہ نہیں ہے. اور جب بے فکری ہوتی ہے پھر اس کا نتیجہ نکلا, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ حسینوں کی محبت میں گرفتار ہو گئے جبکہ وہ حسین زیادہ حسین بھی نہیں تھا, جبکہ وہ حسین حسین بھی نہیں تھا.
ایک دفعہ خلیفہ نے سنا, خلیفہ وقت نے سنا کہ مجنو جو ہے جس کا نام قیس تھا اور یہ مسلمان تھا, اس جوتے کو نیچے رکھ دیجئے, جوتے کو نیچے رکھ دیجئے, تھا قیس وہ مسلمان تھا, قیس جو تھا وہ مسلمان تھا اور لیلا کی محبت میں گرفتار تھا. تو خلیفہ نے سوچا کہ یہ کون ہے کہ جو مجنو جو کہ لیلا کے عشق میں دیوانہ اور پاگل تھا اور جنگل جنگل گھومتا تھا اس کی محبت میں. تو خلیفہ نے سوچا کہ لیلا پتہ نہیں کتنی حسین ہوگی, چلو ذرا اس کو بلائیں اور دیکھیں تو اس کے حسن کا نظارہ ہم بھی کریں کہ کتنی حسین ہے جس کے پیچھے یہ مجنو جو ہے وہ پاگل اور دیوانہ بنا ہوا ہے. تب اس نے کیا کیا کہ لیلا کو بلایا اور لیلا کو دیکھا تو اس کو کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی, وہ کالی تھی کالی. تو اس نے کہا گفت لیلا را خلیفہ کا توئی, گفت لیلا را خلیفہ کا توئی, شد مجنو پریشان و غوی. کہ خلیفہ نے لیلا سے کہا کہ تو ہی ہے, تو ہی ہے جس نے مجنو کو پریشان اور پاگل بنایا ہوا اور تیرے عشق میں جنگل جنگل گھومتا. تو اس نے کہا از دیگر خوبا, از دیگر خوبا تو افزو نیستی, دوسری عورتوں سے دوسری حسینوں سے تو کچھ زیادہ تو خوبصورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تیری محبت میں اتنا پاگل ہو جائے کہ عقل کا ہوش ہی نہ رہے. اچھا یہ مجنو بھی مسلمان تھا, لیلا بھی مسلمان تھی, بلکہ یہ دونوں رشتے دار بھی تھے. جو لیلا تھی وہ مجنو کے چچا کی بیٹی تھی, اسی لیے چچا کی بیٹی سے پردہ بھی ہے, چچا کی بیٹی سے پردہ ہے یعنی چچا زاد بہن اس سے بھی پردہ ہے. چچا زاد بہن ہو, مامو زاد بہن ہو, یا خالہ زاد بہن ہو, یا پھوپھی زاد بہن ہو, یہ بہن بہن کوئی نہیں ہوتی, جو سگی بہن ہے وہ صرف بہن ہے, ان سے بھی پردہ ہے, اور اپنے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی اس سے بھی پردہ ہے. تو یہ چچا کی بیٹی تھی اور محبت ہمیشہ دیکھنے سے ہی ہوتی ہے, اور بلکہ جب تک بلکہ کانوں کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ انسان بعض دفعہ کانوں سے بات سنتا ہے کسی کی تو اس کی آواز بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے لیکن شکل دیکھتا ہے تو بالکل چڑیل بھوتنی ہوتی ہے. بعضوں کی شکل کان تو دیکھتے, کان کسی کی آواز, کیونکہ جیسے آج کل یہ ٹیلی فونوں پہ سلسلہ رکھا ہوا نا, یہ بینکنگ والے اور لیزنگ والے یہ لوگ گھروں پہ فون کرتے ہیں ٹیلی فون نمبر لے کر, اور فون کر کر کے جو ہے وہ ایسی آواز والی تلاش کرتے ہیں کہ جس کی آواز میں لچک ہو اور کھنک ہو, لچک ہو اور کھنک ہو, ایسی تلاش کرتے ہیں تاکہ جو ہے اگلا جو ہے وہ بالکل قابو ہو جائے. تو جب وہ فون کر کے وہ معلومات کرتے ہیں لیکن اکثر لہذا لیکن کان جو ہے وہ آنکھوں کے تابع ہیں, کان جو ہے وہ آنکھوں کے تابع ہیں, لہذا جب کان سے بات تو سنتا ہے لیکن جب شکل دیکھتا ہے کہتا ہے توبہ توبہ الٹی آ رہی ہے دیکھ کر, اس لیے آنکھوں کا اعتبار ہے. لیکن اگر آنکھ کسی کا فیصلہ کر دیں تو آنکھوں سے دیکھ کے محبت ہو جاتی ہے, اس لیے دیکھنا منع ہے. شریعت نے اسی لیے منع کر دیا کہ تم کیونکہ تم دن میں دس کو دیکھو گے تو دس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے, اور ہنسی دل ایک ہے, اسی کو ایک شاعر کہتے ہیں کہ ایک ہنسی ہوتا تو دل اس کو دے دیتا, ایک ہنسی ہوتا تو دل اس کو دے دیتا, سخت مشکل ہے ان ہزاروں میں. ایک ہنسی ہوتا تو دل اس کو دے دیتا, سخت مشکل ہے ان ہزاروں میں. اب ایک سے بڑھ کر ایک, جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا وہ ایک عورت ایک حسین لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا اور اس کی محبت میں اشعار بھی پڑتا ہوا جا رہا تھا, کیونکہ بیوقوف بنانے کے لیے شاعروں نے عجیب عجیب اشعار بنائے ہوئے ہیں کہ شاعر اشعار سنا کر ان کو بیوقوف بناؤ, اشعار سنا سنا کر ان کو پٹاؤ, غزلیں سناتے ہیں. تو وہ اشعار پڑتا ہوا اس کی محبت میں باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا, تو اس نے کہا اس لڑکی نے کہ کیا بات ہے تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ صاحب بس, وہ کہتا ہے کہ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. تو اس نے کہا اچھا تم کو مجھ سے اتنی محبت ہے, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تمہارا حسنی ایسا ہے تم ماہ پارا ہو. ماہ پارا یعنی چاند کا ٹکڑا, پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو اور ماہ مانے چاند. تم نے کہا تم ماہ پارا ہو, چاند کا ٹکڑا ہو. تو اس نے کہا کہ اچھا ایک بات تمہیں بتاؤں, پیچھے جو ہے وہ میری چھوٹی بہن آ رہی ہے, وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے. تو اس نے کہا اچھا, پیچھے مڑ کر دیکھا, بس اس حسین نے سینڈل اتاری اور اس کی کھوپڑی پہ لگائی. اس نے کہا بے شرم, ابھی تو تم میری محبت میں گرفتار تھا, ابھی تو تم میری محبت کے دعوے کر رہا تھا, اب یہ پیچھے کیا مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. وہ خوب پٹائی لگائی اس نے. تو ایسے ہی ہم لوگ, مولانا فرماتے ہیں ہم لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ ہم دعوے تو کرتے ہیں اللہ کی محبت کے, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ سے تعلق اور سب باتیں کرتے ہیں, لیکن جب اعمال دیکھیں تو دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں, حسینوں کو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ زبان سے کچھ, زبان سے کچھ اور عمل سے کچھ. زبان پر کچھ ہے, زبان سے تو ہم اللہ کی محبت کے نعرے مارتے ہیں, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اور ہم میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیلا نے کہا, جب خلیفہ نے کہا از دیگر خوبہ تو افزو نیستی, کہ تو دوسرے حسینوں سے کچھ زیادہ حسین تو نہیں ہے, پھر کیا بات ہے؟ آنکھ مت بند کرنا. اگر آنکھ بند کرنے کا ہو تو مرچا رکھے, لال مرچی آنکھوں میں ڈال لے وہ, تاکہ کھول کے سنے, کیونکہ یہ آنکھیں کھولنے کا وقت ہے نا. میں تو آنکھیں کھولنے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ چشم روشن ہو اور آنکھیں کھلیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لوگ جب نکلے تو پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے کاروبار, اپنے دکان, آفس جا رہے ہیں. حالانکہ کیا جا رہے ہیں؟ وہ انسان جو ایک ایک سانس لیتا ہے, ایک ایک قدم اٹھاتا ہے, یہ اس کی زندگی سے کم ہوتا ہے. اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قدم سوئے مرکت اور نظر سوئے دنیا. کہ مرکت کہتے ہیں قبر کو, کہ اس کے قدم تو جا رہے ہیں قبر کی طرف, کیونکہ جیسے انسان جو زندگی لے کر آتا ہے ماں کے پیٹ سے, جو زندگی لے کر آتا ہے اس کی سانسیں اور اس کے قدم اور اس کا کھانا پینا اس زندگی کو کم کرتے رہتے ہیں. لہذا اس کی قدم جو قدم اٹھاتا ہے اس کو نظر یہ آتا ہے کہ ہم دفتر جا رہے ہیں یا فلاں جگہ جا رہے ہیں, لیکن اس کی منزل جو ہے وہ قبر کی طرف ہوتی ہے. اسی کو کیا فرمایا؟ قدم سوئے مرکت نظر سوئے دنیا. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے, کہاں جا رہا ہے اور کدھر دیکھتا ہے؟ ارے ظالم, منزل تیری جو ہے وہ قبر ہے, تو قبر میں جا رہا ہے, موت تجھے گھیرنے والی ہے اور تو ابھی بھی دنیا کی طرف نظر اٹھاتا ہے, ابھی بھی دنیا کی طرف دیکھتا ہے. یہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں بہت بزی ہوں, بزنس مین ہوں میں. کس کو بولتے ہیں؟ جس کا نس نس بزی ہو, بزی معنی مصروف, نس نس مصروف ہو وہ بزنس مین ہوتا ہے. تو ایک کہا کہ حضرت میرے پر ٹائم نہیں ہے, آپ مختصر وقت میں مجھ کو کوئی نصیحت فرما دیں, لیکن مختصر سی نصیحت ہو. حضرت نے فرمایا اچھا, دو جملوں میں نصیحت کی. کیا فرمایا؟ یہ عمل دنیا بے قدری مقام کفیحا, کہ دنیا کے لیے تو اتنی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے, اور وعمل للآخرہ بقدری مقامی کا فیہا, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. لہذا دنیا کا اور آخرت کا بیلنس نکالے, توازن نکالے اور حساب لگائے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے, تب اس کو پتا چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. جبکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جو دنیا اس نے اپنی راحت کے لیے, اپنے سکون کے لیے, اپنے چین کے لیے, اپنے عیش کے لیے جس دنیا کو اس نے جمع کیا تھا, وہ دنیا چھوڑنی نہیں پڑے گی بلکہ چھوٹ جائے گی. چھوڑنا اور ہے اور چھوٹنا اور ہے, چھوڑے گا نہیں, چھوٹ جائے گی. لہذا قبر میں جائے گا تو نہ اس کی راڈو گھڑی ساتھ جائے گی, نہ اس کی ٹوئٹا کار اس کے ساتھ جائے گی, نہ اس کا شاندار بنگلہ اس کے ساتھ جائے گا, اور نہ اس کا لباس اس کے ساتھ جائے گا. کینچی کاٹ کر لباس بھی کاٹ کر اتار دیا جائے گا, دو کپڑوں میں جائے گا, نہ بینک بیلنس ساتھ جائے گا, نہ کارپیٹ جائے گا, نہ موبائل جائے گا, کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی. اگر جائے گی تو اعمال ساتھ جائیں گے, نیک اعمال. جو اللہ کے لیے وہ وقت جائے گا جو اس نے اللہ کے لیے گزارا ہوگا صرف وہ چیز جائے گی باقی کچھ بھی نہیں جائے گا اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے نا حقیقت کی بات ہے نا کوئی قصے کہانی تو نہیں ہے نا بھائی بس لہذا جس چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں ہم اس کو حقیقت کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام موت کا نام کیا فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تم اپنے رب کی عبادت کرو تم عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تم کو موت آ لے اللہ تعالیٰ نے موت کا نام یقین رکھا اللہ نے موت کا نام یقین رکھا یعنی کیا مراد مطلب یہ ہے کہ موت اتنی یقینی چیز ہے کہ کافر کو بھی انکار نہیں اس سے موت اتنی یقینی چیز ہے کہ کافر کو بھی انکار نہیں ہے اس سے کافر بھی جانتا ہے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اس کو بھی خبر ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے لہذا لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کی راحت اور دنیا کی عائش کو سب کچھ سمجھتا ہے کہتے یہیں بس عائش کر لو لیکن مسلمان کے لیے دوسری زندگی ہے کہتے یہ تھوڑی سی زندگی ہے یہ امتحان ہے ایگزامینیشن روم ہے امتحان کی گاہ میں اور امتحان کے کمرے کے اندر ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ احسانی کیفیت مل احسان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم صحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ مل احسان احسان کیا ہے فرمایا آپ نے ان تعبد اللہ کانک تراہ کہ تم اللہ کی ایسی بات کرو کہ کاف تمثیلیہ کے ساتھ فرمایا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو گویا کہ یہاں گویا کا ترجمہ کرنا یہ واجب ہے ورنہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا کانک جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یعنی حقیقت میں نہیں لیکن گویا کہ استحضار ہو حضوری ایسی آ ہو ایسی حضوری ہو اور اللہ تعالیٰ کا ایسا استحضار ہو اور ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ ایسا لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اس استحضار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو تو فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ یہاں کاننا کا ہے یہاں پر کاننا کا ہے یعنی تم دیکھ تو نہیں ہو یہ آنکھیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کا رویت باری تعالیٰ کا یہ جو ہے یہ تحمل نہیں کرتی لہذا دنیا کے اندر ان آنکھوں کو بنایا جا رہا ہے دنیا کے اندر ان آنکھوں کو بنایا جا رہا ہے اور جب آپریشن ہوتا ہے آنکھوں کا تو آنکھوں پر پٹی باندھی رہتی ہے آنکھوں پر پٹی بندی رہتی ہے اور ڈاکٹر منع کرتا ہے کہتا ہے اگر دھوپ میں نکلنا تو کالا چشمہ لگا کر نکلنا بغیر اس کے تم مت نکلنا اور ہدایات دیتا ہے یہ ڈراپ استعمال کرنا فلاں چیز استعمال کرنا تو اسی طرح سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہماری آنکھیں بنا رہا ہے یہاں جو کاننا کا ہے جب جنت میں ہم جائیں گے تو وہاں کاننا کا کے کاف کی پٹی ہٹ جائے گی ہم انا کا تراہوں سے دیکھیں گے یعنی ہم اللہ کی انہی آنکھوں سے زیارت کریں گے لیکن شرط یہ ہے اس دنیا کے اندر چونکہ تمہاری آنکھیں بنائی جا رہی ہیں پٹی لگائی ہوئی ہے لہذا حسینوں کو مت دیکھنا اور ورنہ تم ان حسینوں کو دیکھو گے تو تمہارے آنکھوں کے اندر گندا مٹیریل اور گندی چیز پہنچائے گی کنکر پتھر جائے گا اور ان آنکھوں کو کبھی کبھی رولاتے رہنا ان آنکھوں سے اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک دو آنسو ہی بہا لینا یہ ہے تاکہ تمہاری آنکھوں کی صفائی ہو جائے اور اس کے بعد جب مر کے جنت میں جاؤ گے جمعے کا ہی دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اللہ تعالیٰ کی اور کیسا ہوگا کہ تیرے ایسا اللہ تعالیٰ ایسے زاویے سے اس زاویے سے اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ تمام لوگ دیکھیں گے اور لڑائی نہیں ہوگی صحابہ نے پوچھا تب تو جب اللہ کی زیارت ہوگی تب تو بڑی دھکم پھیل اور لڑائی ہوگی کیونکہ دنیا کے اندر ہے نا جیسے یوفون والوں نے یوفون کمپنی جو ہے اس زمانے میں ہم اس شہر میں تو نہیں تھے کہیں ملک سے باہر تھا میں تو مجھ کو پتا چلا پچھلے سال کہ وہاں پر اتنی اتنی لمبی لائن تھی کہ لوگ فجر سے پہلے پہنچے ہوئے تھے لوگ فجر سے پہلے اس کے دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے اور لمبی لائن دھکم پیل یہاں تک کہ پولیس بلانی پڑی تو لوگوں نے بعد میں حالات سنا کہ اتنا رش تھا اور اتنی دھکم پیل تھی اور فجر سے پہلے پہنچے ہوئے تھے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا میں نے کہا کہ الارم لگایا کرو نا کہا الارم لگاتا ہوں الارم بھی لگاتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں اٹھا جاتا میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے بے فکری ورنہ اگر صبح 6 بجے ٹرین ہو یا 6 بجے فلائٹ پہ جانا ہو جہاز کا ٹکٹ موجود ہے کنفرم ٹکٹ اور چار بجے اس کا اٹھنے کا ارادہ ہے, تو میں پوچھتا ہوں کہ نیند آئے گی؟ سو تو جائے گا لیکن اب تھوڑی تھوڑی دیر اٹھ کے گھڑی دیکھے گا, اور خود بھی کہے گا اور گھر والوں سے بھی کہے گا کہ بھائی دیکھو میری صبح فلائٹ ہے. خود کو بھی فکر ہوگی صبح میرا جہاز ہے اور دیکھو مجھے ضرور اٹھا دینا, ورنہ کمپنی والے 50% جو ہے وہ کاٹ لیں گے. اور رات بھر ہر آدھے آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کر گھڑی دیکھے گا, ابھی تو جہاز کا ٹائم نہیں ہوا, اور سو بھی ایسا رہوگا کہ اس کا دماغ چل رہا ہوگا, سو بھی صحیح سے نہیں سکے گا. تو کیا بات ہے, فکر ہے نا, دنیا کی فکر ہے. میں نے کہا جس دن اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی, اللہ کی محبت پیدا ہوگی, تب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی کو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی, ایک عورت کے بچہ پیدا ہونے والا تھا, تو اس کے پہلی دفعہ بچہ پیدا ہو رہا تھا, کئی راتوں سے تکلیف کی وجہ سے کئی راتوں سے سوئی نہیں تھی. تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور میں سونا چاہتی ہوں, تو میں سو رہی ہوں اور جب مجھے درد ہو جائے, درد جس کو درد ذہ بولتے ہیں, بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایک درد ہوتا ہے عورتوں کو, تو جب درد ہو جائے تو اماں مجھے اٹھا دینا. تو اس کی ماں نے کہا بیٹی جب تیرے درد ہوگا نا تو تجھے اٹھانا نہیں پڑے گا بلکہ تو محلے بھر کو اٹھائے گی. اس کی تکلیف اور شدت اتنی ہوتی ہے, اتنا درد ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی شدت ہوتی ہے کہ تجھے اٹھانا نہیں پڑے گا بلکہ تو محلے بھر کو اٹھائے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو اتنی اچانک خاموشی سے اٹھتے تھے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. تہجد کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. آج تو اٹھتے ہیں دو سے دروازہ بند کرتے ہیں کہ محلے میں دوسرے گھر کو بھی آواز پہنچے کہ حضرت صاحب تہجد کی نماز کے لیے اٹھے. سننا طریقہ تو یہ تھا کہ آرام سے اٹھو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو پریشانی نہ ہو, یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہ پتہ چلنے دے. اگر تہجد پڑھنے کا شوق ہے تو اتنے آرام سے اٹھے کہ اپنی بیوی کو بھی نہ پتہ چلنے دے. لیکن آج تو اتنی دور سے دروازہ بند کرتے ہیں اور زور زور سے مارتے ہیں کہ پورا محلہ سنتا ہے, پتہ چلے حضرت صاحب بھی تہجد کے شوقین ہیں اور تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں. نہیں بلکہ کیا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ خاموشی سے اٹھتے. یہ ہے سنت طریقہ, یعنی انسان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, فکر ہی نہیں ہے. کہا کہ اپنا کام کرو باقیوں کا دیکھا جائے گا, اپنا کام کرو باقیوں کو دیکھا جائے گا. تو لہذا میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اس لیلا نے اللہ رب العزت کی بات کر رہا تھا کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ تب تو بڑی لڑائی ہوگی, وہ یوفون والی بات آ رہی تھی نا کہ اتنا رش تھا دھکم پیل. تو جس طرح سے دنیا کی چیزوں کو لینے کے لیے ہم دھکم پیل کرتے ہیں, تب تو اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے تو بڑی لڑائیاں ہوں گی, اور بہت تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دیکھیے, اللہ نے کمال علم عطا فرمایا تھا اور کمال علم اور جامعیت کے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے. آپ نے فرمایا کہ اب سوال پوچھا, اے صحابہ جب چاند نکلتا ہے تو تم چاند کو دیکھتے ہو؟ کہا ہاں سب دیکھتے ہیں. کہا لڑائی ہوتی ہے چاند کو دیکھنے میں؟ کہا چاند کو دیکھنے میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی. کہا جس مخلوق, ایک مخلوق کے اندر یہ اثر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ادنا مخلوق ہے, اور جو روشنی جس کو جو روشنی مستفید کرتی ہے سورج سے, سورج مفید ہے اور منیر ہے اور چاند مستنیر ہے, چاند جو روشنی حاصل کرتا ہے وہ سورج سے حاصل کرتا ہے, اور جب جتنا اور اس کا یہ معاملہ ہے کہ جتنا زمین کا گولا سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹتا جاتا ہے اتنا چاند روشن ہوتا چلا جاتا ہے, اور جتنا زمین کا گولا سورج اور چاند کے درمیان آتا رہتا ہے اتنا چاند کے اندر اندھیرا آتا رہتا ہے. تو چاند جو کہ ایک ادنا سی مخلوق ہے, سورج اس سے کئی گنا بڑا ہے اور اس سے روشنی حاصل کرتا ہے, اس مخلوق کا یہ اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ایسی کی کہ جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی. ہاں پہلی کا چاند دیکھنے کے لیے بڑی لڑائی ہوتی ہے, رمضان شریف کا یا عید کا چاند دیکھنے کے لیے ساری دنیا لڑتی ہے خوب. یہ بھی اللہ کا شکر ہے, کتنے سیارے ایسے ہیں, بعض سیاروں کو اللہ تعالیٰ نے 6 چاند دیے اور بعض کو 2-2, بعض کو 3-3, اور ایک سیارہ اتارد ایسا ہے جس کو اللہ نے ایک چاند بھی نہیں دیا. ایک چاند نہیں ہے اس کے پاس، اس کی وجہ قربت ہے، یعنی وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس کو چاند کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو زمین کو فرمایا کہ زمین کو اللہ نے ایک چاند دیا، اس کا اثر یہ کہ اتنی لڑائی ہوتی ہے، اگر دو چاند ہوتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. ایک چاند پر اتنی لڑائی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نظر آیا، کوئی کہتا ہے نہیں نظر آیا. تو ایک چاند ادنا سی مخلوق میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ سب اس کو دیکھتے ہیں اور لڑائی نہیں ہوتی، آرام سے چودھری کا چاند نکلے کیسے آرام سے اس کی زیارت ہو جاتی ہے. اس طرح سے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے. تو جو اللہ چاند کو پیدا کر سکتا ہے، جس اللہ نے چاند کو پیدا کیا اور تمام مخلوق پوری زمین کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور لڑائی نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو ایسے زاویے سے دکھائیں گے کہ سب دیکھیں گے اور کسی کی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں ہوگی. اور پھر یہ شعر پڑے گا، تیرے جلووں کے آگے، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی. وہ سامنے ہے، وہ سامنے ہے، نظام حواس برہم ہے، وہ سامنے ہے، نظام حواس برہم ہے، نہ آرزو میں سکت ہے، نہ عشق میں دم. اس وقت اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے قرب میں اتنا مزہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا، واللہ پھر ان کی نگاہوں میں سورج چاند کی روشنی لوڈ شیڈنگ معلوم ہوئی، تخت و تاج بادشاہوں کے تخت و تاج ان کی نگاہوں سے گر گئے، دنیا کے حسینوں کا نمک ان کی نگاہوں سے گر گیا، اور دنیا کے مال و دولت کو انہوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے قرب کو بتا دیا، اس نے ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا. جب جنت میں خود ابھی جبکہ دیکھتے نہیں ہیں، ابھی تو دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزہ لیا، جب جنت میں اللہ کو دیکھیں گے تب کیا مزہ آئے گا، کیا مزہ آئے گا. اس وقت کسی جنتی کو، اس وقت کسی جنتی کو جنت یاد بھی نہ آئے گی، اس وقت کسی جنتی کو جنت یاد بھی نہ آئے گی کہ کہاں ہے جنت اور کہاں ہے حورانے جنت، کہاں ہے جنت اور کہاں ہے حورانے جنت. حوروں کا حسن بھی اس کو یاد نہ آئے گا. یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہماری بیویاں یہ حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی. تو حوروں کا حسن تو پڑتے ہی رہتے ہیں نا، اور پھر سوچتے ہیں کہ یار حوروں کو ہی لینا چاہیے. یہ تو دیکھو بیوی، اما نے 12.5 نمبر کا چشمہ لگا کر دیکھی تھی، اور وہ بھی چشمہ صاف نہیں کیا تھا، شیشہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے اس کی شکل اور دھندلی نظر آ رہی تھی، تو اس کا حسن پتہ نہیں دیکھا نہیں، 12.5 نمبر کا چشمہ لگا کر دیکھی تھی. تو ایسی بیوی ہے تو یار ہم تو حور ہی دیکھیں گے، جا کر حوروں کا ہی مزہ لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو بیویاں ہیں یہ جنت میں حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی. یہ بیویوں کو خوشخبری سنا دینا. تو پوچھا کہ ہماری ماں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ارے بھائی پنکھا چلاؤ، کچھ گرمی معلوم ہو رہی ہے، پنکھے کی چیز ہے نا، پنکھا چلاؤ. پنکھا میں جنت کا ذکر آیا تو گرمی بڑھ گئی نا، پنکھا چلاؤ یہاں سے. حسین چیز ہی ایسے ہیں بھائی، بڑے بڑوں کا پسینہ نکل جاتا ہے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی الو کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سب بھول جاتے ہیں اپنی عزت عزت، چیز ہی ایسی حسین. اور مجبوراً اس کو کہنا پڑتا ہے، نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پہنچی اپنی جبی سے. تو ہماری ماں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں جو ہیں مسلمان عورتیں حوروں سے، جنت کی حوروں سے مسلمان عورتیں زیادہ حسین ہوں گی، اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ لی صلاتہن و صیامہن، کہ وہ صیامہن کہ وہ اپنی نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، بچے پالنے کی وجہ سے، شوہر کے ناز نخرے اٹھانے کی وجہ سے، اللہ اللہ ذکر و تلاوت کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس عبادت کا نور، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کا نور مسلمان عورتوں کے چہرے پر ڈال دیں گے، جس کی وجہ سے ان کا حسن حوروں سے زیادہ بڑھ جائے گا. لہذا میرے دوستو، دنیا کے اندر جس کو جیسی ملے گزارا کر لیں، پٹھان بولتا ہے گزارا کرو گزارا. گزارا کر لے اللہ صبر کر لے. ایک شاعر تھا بہت ہی بدصورت مکرو شکل اور بہت بدصورت, اس کی بیوی بہت حسین تھی. تو ایک دن دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے شاعر اور اس کی بیوی, تو اس کی بیوی نے کہا میں بھی جنتی ہوں اور تم بھی جنتی ہو. تو اس نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے, اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں تم کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں, میں تم کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں اور صبر کرنے والا جنت میں جائے گا, تم مجھ کو دیکھتے ہو تو شکر کرتے ہو, شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا, تو ہم دونوں جنتی ہیں. صابرین اور شاکرین, صابرین اور شاکرین دونوں جنت میں جائیں گے. لہذا صبر کرے اور شکر کرے تو جنت میں دونوں پہنچیں گے. لہذا دیکھو جب انسان ریل میں جاتا ہے تو پلیٹ فارم آتے ہیں نا, ریلوے اسٹیشن آتے ہیں, وہاں پر چائے پیتا ہے, کہتے یار ایک کپ چائے تو دینا. اب جب چائے پیتا ہے تو پتی تو نام کو نہیں ہوتی, ایسا لگتا ہے جو شاندہ پی رہا ہے, لیکن کیا سوچتا ہے, کہتا ہے چلو یار کوئی بات نہیں, اگر چائے کا مزہ نہ آیا تو سردی سے تو محفوظ رہیں گے, نزلہ تو نہیں ہوگا, تو چائے کا گھونٹ پی لیتا ہے. کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, گھر جا کر ہم جو ہے وہ اپنے بیوی کے ہاتھ کی یا ماں کے ہاتھ کی اچھی سی چائے پیئیں گے وہاں جا کر. تو دوستو یہ دنیا جو ہے یہ پلیٹ فارم ہے, یہ دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں پر جیسا ملے اس پر صبر کر لو. لیکن جو بیوی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے, جو ملے اس پر صبر کر لو. دنیا کے اندر تو یہ ہے, آخرت کا دیکھو دنیا کا معاملہ بہت تھوڑا سا ہے, دنیا کا معاملہ بہت تھوڑا سا ہے. ہم کو مجھے خود اپنا یاد ہے, ایسا لگتا تھا ابھی جو بچے تھے کرکٹ گلیوں میں کھیل رہے ہیں, پھر اسکول گئے کالج گئے, اس کے بعد اب شادی ہوئی, میں اب پہلے جو بچے تھے اب میرے خود بچے ہو گئے, اور ایسا آنکھ بند کرو تو ماضی ایسا لگتا ہے جیسے ایک منٹ بھی نہیں گزرا. آنکھ بند کرو تو ماضی کی داستان بالکل ایسے جیسے ایک منٹ کی داستان ہے, ایک منٹ کی داستان. لہذا جس طرح ماضی ایک منٹ کا ہے تو مستقبل بھی ایک منٹ کا ہے, آنند پانند پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر یہ کہ بچپن میں جن کو دیکھا, بچپن میں جن کو دیکھا, آج وہ جو زمین کے اوپر تھے آج وہ زمین کے نیچے ہیں. آج ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے, ابھی ہم مقرر ہے تقریر کر رہے ہیں بیٹھا ہوا ہے, کچھ دن ہو گئے پتہ چلے گا کہ صاحب انتقال ہو گیا, سب چلے جائیں گے, پتہ چلتا ہے اس کا انتقال ہوا آج اس کا انتقال ہوا سب کے سب. لیکن یہ انتقال کیسا ہے, یہ انتقال کہتا ہے کہ دنیا کے سے آخرت کی طرف منتقلی ہوتی ہے. انتقال کے معنی شفٹنگ کے ہیں, منتقل ہونے کے ہیں. اور اصل میں موت جو ہے, قبر جو ہے یہ جنت کا اسٹیشن ہے, جنت اس کے بغیر پہنچ نہیں سکتا. قبر جو ہے وہ جنت کا اسٹیشن ہے, موت اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو برا سمجھا ہوا ہے. کیونکہ جب مومن کی موت آتی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو جو نیک صالح مومن ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں, جو روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جنت سے کفن لے کر آتے ہیں جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے. تو جب مومن اس فرشتوں کو دیکھتا ہے جو حسین اور جمیل ہوتے ہیں, اور جب اس کفن کو سنگتا ہے تو مست ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جان لے لو, جان دی ہوئی انہی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جان اللہ کی ہے, اللہ کے سپرد کر دیں گے. اور دعا کرتا ہے اللہم انی اسألوک شوقا الی لقائک, اللہم انی اسألوک شوقا الی لقائک, کہ اللہ میں آپ سے آپ کی ملاقات کی تڑپ چاہتا ہوں. شوق کا ترجمہ میرے شیخ نے تڑپ سے کیا, شوق کا ترجمہ تڑپ سے, یعنی شوق کے اندر جیسے انسان تڑپتا ہے نا, تو اسی تڑپ کو بیان کیا کہ شوق کا ترجمہ تڑپ ہے, کہ اللہ میں آپ سے آپ کی خود اللہ سے مانگا کہ اللہ آپ مجھے اپنی ملاقات کا شوق یعنی تڑپ دے دیجیے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے تڑپوں, آپ کی ملاقات کے لیے. تو لہذا جب وہ ہوئے تو وہ بخوشی. اور یہ شعر کہتا ہے کہ جو تم بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, جو تم بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو ہم وفا کر چلیں, جو تم بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو ہم وفا کر چلیں. میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا, انگریزوں کے زمانے میں, پانی تو پلاؤ یار, بیٹھو بس, ایک آدمی اٹھ جا بس بیٹھو, انگریزوں کے حضرت جو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ پکڑو اس کو. پریس کے زمانے میں مراد آباد کے اندر لڑائی ہو رہی تھی, تو میرے شیخ نے سنایا کہ میرے شیخ یہ راوی جو ہے میرے شیخ تھے, میں نے اپنے مرشد اور اپنے پیر سے یہ بات سنی, اور وہ فرماتے کہ میں نے یہ بات اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے سنی, جو میرے شیخ کے مرشد اول تھے. انہوں نے سنایا کہ ہمارے جونپور کے اندر ایک بڑے میاں ملے, ان بڑے میاں نے یہ واقعہ مجھ کو سنایا, جو خود اس مراد آباد کے اندر ایک جنگ ہو رہی تھی انگریزوں سے, اس جنگ میں وہ خود شریک تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک عالم تھے وہ اس جنگ کے اندر شریک تھے. جب وہ میدان میں آئے تو کفن انہوں نے اپنے کندھے پر ڈالا ہوا تھا اور ایک شیر پڑھتے تھے, اور وہ شیر کیا تھا کہ سرے میدان کفن بردوش دارم. یہ شیر پڑھتے تھے کہ اللہ میں آپ کے لیے آپ کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان میں آیا ہوں, لیکن اس حال میں آیا ہوں کہ کفن جو ہے وہ میں اپنے کندھے پر رکھ کر آیا ہوں, یعنی اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر آیا ہوں. سرے میدان کفن بردوش دارم, یہ مصرع پڑھتے تھے, اور گھوڑے پر سوار اور صفوں میں کفار کی صفوں میں گھس گئے. تو وہ جو بڑے میاں تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ آسمان سے ایک آواز آتی تھی دیا مسجد, لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لڑتے لڑتے کہتے ہیں کہ یہ آواز خود میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی جو آسمان سے آواز آتی تھی. احد کے دامن میں 70 صحابہ نے ایک ہی دن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ایک ہی دن میں 70 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور ان کا جنازہ سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی, جبکہ آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس میں تھے, بہت محبت تھی اور صحابہ سے بھی محبت تھی کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سے اپنی کاروبار کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے شہروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں انہوں نے ہر چیز کو خیر باد کر دیا تھا, اور انہیں صحابہ نے جنہوں نے اپنی آپ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا, سب کچھ قربان کیا, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے پوچھا من اشجع الناس, لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے پوچھا, تو صحابہ ساتھیوں نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں, فرمایا کہ نہیں میں بہادر نہیں ہوں, بہادر تو ابو بکر صدیق ہے کہ بدر کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کے کلیجے ان کے منہ کو آ رہے تھے کیونکہ صحابہ تھوڑے سے تھے اور بالکل اللہ دنیا کی بے سر و سامانی تھی, ساز و سامان کچھ نہیں تھا ان کے پاس اس وقت میں, جبکہ مسلمانوں کا خوف سے برا حال تھا اور کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا, اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور خود تلوار لے کر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اس وقت میں جبکہ ان کے بیٹے جو بعد میں اسلام لے کر آئے مسلمان ہوئے, بیٹے نے کہا ابا آپ کو وہ بدر کے موقع کی یاد ہے کہ رات کے وقت جب آپ وہاں کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر کھڑے ہوئے پہرا دے رہے تھے تو ایک سایہ آپ کی طرف لپکا تھا, آپ کو وہ رات یاد ہے؟ تب باپ نے کہا بیٹا مجھ کو یاد ہے کہ کوئی تھا, میں اس کے پیچھے بھاگا تو وہ بھاگ گیا. اس نے کہا کہ ابا وہ میں تھا, وہ جو تھا وہ میں تھا, لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا کہ میرا باپ سگا باپ ہے تو میں چھوڑ کے چلا گیا وہاں سے. تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا خدا کی قسم اگر تو اس رات میں میرے ہاتھ آ جاتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا. یہ تھا صحابہ کا ایمان, صحابہ کا جذبہ, جن کے قصے پڑھتے ہیں, جن کا نام لے لے کے ہم کہتے ہیں کہ آپ صحابہ جیسا ایمان حاصل کریں. صحابہ کا تو ایمان کا یہ عالم تھا
کہ انہوں نے اپنی جان کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے رسول کو خوش کرنے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ اپنے مال کی پرواہ کی نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی کسی کی پرواہ نہیں کی. کہا بیٹا اگر تو میرے ہاتھ اس رات آ جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ حال ہے. تو سوچو جن صحابہ سے جن صحابہ کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنی جان و مال عزت و آبرو ہر چیز قربان کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا, ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے, بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. آج چہرے پر داڑھی سجانے کے لیے کہتے ہیں مولانا چھوڑو اب یہ زمانہ ہے, ہم زمانے کو کیسے ناراض کریں, ہم زمانے کو کیسے ناراض کریں؟ جس کہو بھائی اللہ کے لیے اس کو تم معمولی مت سمجھو, یہ صرف سنت نہیں ہے یہ واجب ہے. کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اگر پوچھا کہ اے امتی تو میرے پاس آئے شفاعت لینے کے لیے, بتا تجھ کو میری شکل بنانے میں کیا عیب نظر آئی تھی, تب کیا جواب دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ذرا سوچو اس بات کو, کچھ محبت سے بھی تو سوچو, کچھ عشق کا محبت کا بھی تقاضا ہے. صحابہ نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, گردنیں پیش کی, تو سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ پوچھا کہ میری شکل میں بتا تجھ کو کیا عیب نظر آیا تھا کہ تُو نے میری شکل جیسی شکل نہ بنائی, کیا عیب تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ بس جن کی شفاعت پہ ہم زندہ ہیں, کہ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے ہم خود جانتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں ہم خود جانتے ہیں ہمارا دل کہاں ٹہل رہا ہوتا ہے اور ہم کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. اپنی نماز کا حال جانتے ہیں, اپنی عبادتوں کا حال ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہر شخص اپنے کو خود جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو سوچو ہم ان عبادتوں سے ان اعمال سے بخشی جائیں گے. لیکن سہارا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہے. لیکن سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کیا عیب ہے؟ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو شکل دی ہے دوستو, یہ ایسی تو نہیں دی ہوگی, اچھی معلوم ہوتی ہے. لیکن چاہے اچھی لگے چاہے خراب لگے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہمیں تو اگر صاحب ہم گردن نہیں دے سکتے تو اپنے گالوں کو دیتے ہوئے کیا ہے, اپنے گالوں کو لطف دے دیں اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے, اس میں کیا ہے؟ لہذا ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے اس کو سجا لو, ایک مٹھی داڑھی سجا لو. صحابہ نے بھی پوچھا کہ تم تو ہمارے قصے پڑھ پڑھ کے تم کو کیا یہ عبرت حاصل نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر سے کیا کچھ نہیں کیا؟ ارے تم کو یہ چہرہ سجاتے ہوئے سلام آتی ہے, اور پھر دیکھتے ہیں زمانے کو, زمانہ, ارے زمانے کو تو ہم خود نہیں دیکھتے. کہتے ہیں مولانا جمہوریت کا زمانہ ہے, جمہوریت ڈیموکریسی ہے. آج کل تو جو زیادہ ہو وہ دیکھنا چاہیے. تو میرے دوستو اگر زیادہ ہے تو پیدل چلنے والے لوگ زیادہ ہیں. کبھی ایسا ہوا کسی سائیکل والے نے کہا ہو کہ ہم اپنی سائیکل چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پیدل چلنے والے لوگ زیادہ ہیں, چلو ہم سائیکل پہ نہیں جائیں گے, اور سائیکلیں موٹر سائیکل سے زیادہ ہیں. کسی موٹر سائیکل والے نے سائیکل کے لیے جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکل نہیں چھوڑی, اور گاڑیاں کم ہیں موٹر سائیکل اور پیدل چلنے والوں کی نسبت. کسی گاڑی والے نے تنزلی کی ہے نیچے اترا ہے؟ تو کیا زمانے کیوں دیکھتے ہو؟ مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو مٹا سکے زمانہ, ہم کو مٹا سکے زمانہ, یہ زمانے میں دم نہیں. ارے کس زمانے سے ڈرتے ہو؟ اس زمانے سے ڈرتے ہو؟ یاد رکھنا, واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ واللہ زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا, زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا, زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ ہمت تو کریں, ہمت کر کے دیکھو. ہاں اگر کمی ہے ہمت کی کمی ہے, زمانے کا کوئی بات نہیں ہے, ہمت کی کمی ہے, بزدلی ہے. وجہ کیا ہے؟ بندروں میں انسان بیٹھے گا تو بندروں کی جیسی آئے گی, اور اگر شیروں میں بیٹھے گا تو شیروں والی صفت اس کے اندر پیدا ہوگی. تو لہذا اللہ کے شیروں میں بیٹھے, اللہ کے شیروں میں بیٹھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کا حکم نازل فرمایا کہ تم کس میں بیٹھو؟ سچے لوگوں میں بیٹھو جو صادق بالتقویٰ ہیں, ہمارے شیر ہیں. تم شیروں میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی شیروں والی ہمت آئے گی. تب تم کیا کہو گے؟ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس چہرے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا جھنڈے کو لہرائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لہرائے گا, اور لہراتا ہوا شان سے نکلے گا. یاد رکھنا زمانہ کچھ نہیں گزار سکتا. ہم کو مٹا سکے زمانہ یہ زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے زمانہ یہ زمانے میں دم نہیں. زمانہ خود ہم سے ہے, زمانے سے ہم نہیں. انسان اپنا زمانہ خود بناتا ہے, انسان اپنا زمانہ یہ خود بناتا ہے. دیکھ لو, اگر کسی کو لیلا سے محبت ہو جائے, ایک لڑکی سے جو گلے سڑنے والی ہے, 8-16 سال کی جو لڑکی ہے جب 60 برس کی بڑھیا ہو جائے گی کون اس کو نظر اٹھا کر دیکھے گا؟ ہے کوئی ایسا عقل مند آدمی؟ نہیں دیکھتا نا. تو سوچو کہ یہی لڑکی جب 60 برس کی ہوگی تو کیا فائدہ ہوا. لیکن جانتا ہے کہ اس کی شکل بگڑ جائے گی, جانتا ہے کہ یہ ہٹتی ہے, پیخانہ کرتی ہے, پیشاب کرتی ہے, گندی ہے, لیکن پھر بھی اس کی خاطر یہ کرتا ہے. سارے خاندان کو ناراض کرتا ہے, اپنے مال و دولت کی پرواہ نہیں کرتا, اپنے کاروبار کو لٹا دیتا ہے. کتنے شادی شدہ لوگ جنہوں نے کسی کی محبت میں گرفتار ہوئے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ بھی نہیں کی. سب نے سمجھایا لیکن کہتے ہیں نہیں, سب عشق وہ ہے جس کا جادو سر چڑھ کر بولے. کیا کہتے ہیں؟ عشق وہ ہے جس کا جادو سر چڑھ کر بولے. ہم تو لیلا کی محبت میں سوچو اتنا اثر ہے, لیلا کی محبت کا یہ اثر ہے کہ زمانے کو خاطر میں نہیں لاتا. اب اس کو سمجھاؤ, بھائی آپ تو پڑھے لکھے ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اب آپ کی پڑھائی لکھائی اور عقل کہاں گئی؟ کہتا ہے چھوڑو یار, بس نہ جانے دیکھا کس نظر سے, نہ جانے دیکھا کس نظر سے محبت ہو گئی درد جگر سے. اس وقت اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, نہ اپنے ماں باپ کے آنسو کی پرواہ کرتا ہے, نہ بیوی کے رونے کی پرواہ کرتا ہے, نہ معصوم بچوں کو دیکھتا ہے, نہ اپنے مال کو دیکھتا ہے, نہ عزت و آبرو کی پرواہ کرتا ہے. کیا بات ہے؟ حالانکہ اس معاملے کے ساتھ اس کو ذلت بھی ملتی ہے. اور اگر کوئی شخص اس آج کے اس دور میں بھی جبکہ شریعت کا سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اسلام کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں, واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں, واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی شخص صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے شریعت اور سنت پر چل کر دیکھے تو خدا کی قسم اس کو وہ عزت ملے گی, وہ عزت ملے گی جس کو کوئی دوسرا اپنا پوری دنیا کے مال و دولت دے کر بھی وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا. آج بھی ملے گی اس کو. حدیث شریف میں ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ من اتق اللہ عز و جل سارا آمنا فی بلادی, کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ رب العزت سے ڈر کر رہتا ہے پوری دنیا میں جہاں چلا جاتا ہے امن سے, چین سے اور سکون سے رہتا ہے. اگر امن چین اور سکون نہیں ہے مسلمان کو بھی نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شریعت اور سنت پہ مسلمان کو جیسا چلنا چاہیے تھا ویسا وہ چلتا نہیں ہے. یہ وجہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں سے اللہ کی مدد اٹھ گئی ہے, یا مسلمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پٹ رہا ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں پٹ رہا, بلکہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پٹ رہا ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے. دیکھو, ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں اور مضمون ختم کرتا ہوں کہ دیکھو, جیسے جب بچہ ماں سے جدا ہوتا ہے تو ماں بچے کی جدائی کو گوارا نہیں کرتی بوجہ محبت کے. تو جب وہ گلی میں جاتا ہے ماں اس کو آواز دیتی ہے, وہ آتا نہیں ہے, تب ماں کسی دوسرے بچے کو دیتی ہے, لے 5 روپے, رہا اس کو جا ایک تھپڑ لگا, ایک گھوسا مار. جب بچہ, وہ بڑا بچہ جب اس کو مارتا ہے تو وہ روتا ہوا روتا ہے, اور روتا ہوا ماں کے آتا ہے اور ماں کے کلیجے سے اور سینے سے آ کر لگ جاتا ہے. تو ماں کو پوچھتی ہے, بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اما مجھے اس نے مارا ہے. کہتے ہیں اس نے مارا ہے. کہتی ہے, بیٹا کوئی فکر نہ کر, میں اس کو دیکھ لوں گی. لیکن کہتی کہ پہلے تو میرے سینے سے لگ جا, کیونکہ جب تو ہمارے سینے سے لگتا ہے ہم کو ٹھنڈک ہوتی ہے. تو ماں کی محبت اپنے بیٹے کی جدائی کو گوارا نہیں کرتی. دوستو, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی جدائی گوارا نہیں ہے. جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اس کو پٹواتا ہے. اللہ کیوں پٹواتا ہے؟ تو تاکہ اللہ کے قریب آ جائے, ان کو دور بھیجنا نہیں چاہتا. کہتے کہ تم ہم کو یاد کرو. کیا کہو؟ کہ واف عنا واغفر لنا وارحمنا. اے اللہ, آپ کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما دیجئے, کہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے, ہماری نیکیوں کو ظاہر کر دیجئے, اور ہم پر رحمت کر دیجئے. وارحمنا, کہ ہم کو طرح طرح کی رحمتیں ہم پر برسا دیجئے. اور کیا کیجئے؟ انت مولانا, کیونکہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں, آپ ہی ہمارے کارساز ہیں, اور آپ ہی ہمارے کاموں کو بنانے والے ہیں. پھر کیا کیجئے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافروں سے پٹوائیے مت, ان کی پٹائی کیجئے, وہ ہم کو تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا نام لیتے ہو مارتے ہیں, ہم آپ کے نام لینے کی وجہ سے پٹ رہے ہیں, آپ ان کو ماریے. اللہ کہتے ہیں تو میرے پاس آ جا, ان کو میں خود دیکھ لوں گا. لہذا یہ جو مصیبتیں ہیں دوستو, اللہ سے قریب کرنے کے لیے. یہ مصیبتیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، لہذا بجائے اس کے کیا کرے، اللہ سے تعلق کرے. سب ترکیبیں بیکار جائیں گی، سب ترکیبیں بیکار جائیں گی. جو دنیا کا خالق ہے اس خالق سے رابطہ کرے، جو دنیا کا مالک ہے اس مالک سے رابطہ کرے. جس کی قدرت ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس شخص سے انتقام لینا چاہے اس کو کوئی پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بچا نہیں سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ امن دینا چاہے پوری دنیا مل کر اس کو پریشان نہیں کر سکتی. اس قدرت والے مالک سے رابطہ کرے، تب انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی پریشانی کیا چیز ہے. ارے مسلمانوں کی پریشانی کیا حیثیت رکھتی ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے تعلق پیدا کریں، شریعت و سنت کو نافذ کریں. آج ہم اپنا حال دیکھیں، گھروں کا حال دیکھیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے، ایسا لگتا ہی نہیں مسلمان ہے. اگر پتا چلتا ہے تو تین جگہ سے پتا چلتا ہے. پہلا اس وقت جب پیدا ہوتا ہے، اللہ مولوی صاحب کو اذان دے کان میں، اور اس وقت جب نکاح پڑھانا ہوتا ہے مولوی صاحب یاد آتے ہیں، نکاح پڑھواؤ جی، نکاح کو قبول کر رہا ہے. اور تیسرا اس وقت جب مرتا ہے، تب لاؤ جی مولوی صاحب کو جنازہ پڑھا دیں، یہ پتا چلا جی مسلمان ہے، ماشاءاللہ یہ بھی مسلمان ہے. باقی اب کیا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے. دوستو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ موت کس وقت آئے گی. یہ وہ ویزا ہے، دیکھو دنیا کا جو ویزا ملتا ہے اس کی جو ہے وہ ایکسپائری ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ کب ختم ہونے والا ہے، اور اس کے اندر ایکسٹینشن بھی توسیع بھی ہو سکتی ہے، اس کو بڑھا بھی سکتا ہے. لیکن جو موت کا ویزا ہے، موت کا عجیب ہے ویزا، کب ہے کب ختم ہوگا یا کب اس کی جو ہے کتنی مدت ہے کسی کو نہیں پتا. اور یہ ایسا ہے کہ اگر حضرت عزرائیل علیہ السلام کی قدموں میں ساری دنیا کی دولت رکھ دو، ایک منٹ مجھ کو دے دو، کہے گا نہیں بھائی، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، کہ نہ ایک منٹ ادھر ہوگا نہ ایک منٹ ادھر ہوگا. منٹ تو دور کی بات، ساعت ایک سیکنڈ، ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر، ایک ساتھ نہ ادھر نہ ادھر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھو دنیا کا دیکھو اسلام جو ہے دنیاوی چیزوں سے منع نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مال دولت نہ جمع کریں، اسلام ان چیزوں سے نہیں منع کرتا، کہتا ہے کہ سب کرو لیکن اللہ کو مت بھولو، اللہ کو مت بھولو، جس کے پاس جانا ہے اس کو مت بھولو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واصحابه وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرمائیے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں، ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، جس کی جو مصیبت ہو اس کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بیمار ہے ان کو اے اللہ صحت عطا فرما، اور اے اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس گناہ کو ہم سے چھڑا دیجئے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ والوں کی محبت عطا فرما دیجئے، نیک اعمال کی محبت عطا فرما دیجئے، اور گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين.